پیغام مومنوں یہ خمینی نے دیا ہے، یہ درسگاہ دین ہے جو فرش عزا ہے، یہ محرم و سفر ہے دین کی حیات، یہ مجلس حسین نہیں دین کی بقا ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الأرض وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، درود به جناب محمد و آل محمد دیگر عالم کا انتہائی شکر، انتہائی احسان ہے اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فکر، ان کے مکتب، ان کے نظریے سے وابستہ قرار دیا ہے، فرش ادا پر بیٹھنا نصیب فرمایا ہے۔ جب میں اور آپ کسی مجلس میں ہوتے ہیں تو یہاں پر دسیوں لوگ ہوتے ہیں جو اس مجلس ادا کے لیے تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں، محنتیں کر رہے ہوتے ہیں، سامنے آنے والے لوگ ایک دو افراد ہوتے ہیں، اور مجھے ہمیشہ یہ احساس رہتا ہے کہ ہم لوگ ان لوگوں کی زحمتوں کے نتیجے میں اس کام کو انجام دے رہے ہوتے ہیں، ان کو سامنے بھی نہیں آ پاتے اور کوئی صحیح طریقے سے ان کی قدردانی بھی نہیں کر پاتا۔ حقیقت یہ ہے ایسے تمام افراد کی صحت و سلامتی کے لیے، ان کی مزید ترقی کے لیے، ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں ان کی عبادات کی قبولی کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد صلی اللہ دیگر عالم نے پوری کائنات کے نظام کو ایک خاص حکمت، خاص نظم و ضبط کے تحت خلق فرمایا ہے۔ جو کوئی بھی کائنات کا مطالعہ کرتا ہے، چاہے وہ افلاک کا مطالعہ ہو، یہ ستارے سیارے کیسے ہیں، چاہے وہ اس کائنات کی ذروں پر مشتمل مخلوقات کا مطالعہ ہو، بہت ساری ایسی مخلوقات ہیں اس کائنات میں جو الیکٹرانک مائکروسکوپ کے بغیر دیکھی نہیں جا سکتی، لیکن پورے پورے نظام ان کے اندر موجود ہیں۔ خود ہمارا بدن کروڑوں اربوں سیلز پر مشتمل ہے، ہر سیل پورا ایک شہر ہے اور سب مائکروسکوپک ہے۔ خدا نمتال کا نظام ہر جگہ حکمتوں کے ساتھ جاری ہے۔ یہ خدا جو پوری کائنات کے نظام کو، چاہے وہ سب مائکروسکوپک پارٹیکل ہو، چاہے وہ افلاک ہوں، ستارے سیارے ہوں، وہاں تک سب کو حکمت پہ چلاتا ہے، سب کے اندر نظم و تدبیر کرتا ہے، ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ آیا ممکن ہے کہ جو کائنات کا خالق، جس نے ذرے ذرے کو اور اتنے چھوٹے ذرے کو جو ہم آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، اس کو نظم و ضبط کے اوپر خلق کیا ہو، وہ اشرف مخلوقات سے کہے کہ تم بے نظم ہو جاؤ، کیسے ممکن ہے؟ اور شاید ہم اس بات کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ خدا متعال نے ہم سے نظم و ضبط کا مطالبہ کیا ہے، لیکن شاید اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے کہ بے نظم انسان کامیابی حاصل کر ہی نہیں سکے گا، کامیاب ہو ہی نہیں سکے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو بے نظم انسان ہوگا یہ کس دنیا میں زندگی گزار رہا ہوگا، اس دنیا میں جس کا ذرہ ذرہ نظم کے اوپر ہے. تو مثال کے طور پر جیسے اردو محاورے میں کہتے ہیں کہ مثلاً دریا میں رہتے ہوئے، سمندر میں رہتے ہوئے مگرمچھ سے نہیں لڑا جا سکتا، تو آپ ایک ایسی کائنات میں رہ رہے ہیں جس کے ذرے ذرے کے اوپر نظم و ضبط ہے، ذرے ذرے میں حکمت ہے. اچھا، اگر آپ نے خود نظم و ضبط نہیں دکھایا، خود حکمتوں کے ساتھ پیش نہیں آئے، تو کیا ہوگا؟ آپ کو پوری دنیا سے لڑنا پڑے گا، پوری کائنات آپ کے خلاف جائے گی. اچھا، اور اگر آپ خود منظم ہو گئے، خود نظم و ضبط کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، آپ کے اصول ہیں، آپ کی حکمتیں ہیں، جس کو ہم کل اولویتیں تعبیر کر رہے ہیں کہ پرائیورٹیز ہیں آپ کی زندگی کے اندر، اب آپ کے لیے کام آسان ہے. ہاں، دنیاوی اعتبار سے مشکل ہوگا، دنیاوی اعتبار سے قربانی دینی پڑتی ہے. دنیا میں کوئی منظم انسان ایسا نہیں ہوتا جس کو قربانی نہ دینی پڑے. آپ نے انسانوں کی زندگی میں سنا ہوگا، مثلاً آپ کسی کے بارے میں سنیں گے کہ وہ رات کو سونے کے لیے نظم و ضبط کے قائل ہیں، مثال کے طور پر 9 بجے سو جاتے ہیں. اچھا، یہ جو 9 بجے سوتا ہے، اس کو کبھی 9 بجے سونے کے لیے قربانی نہیں دینی پڑتی، بہت دفعہ دینی پڑتی ہے. ممکن ہے کوئی گھر ایسا آ جاؤ جس کے ساتھ بیٹھنے کا اس کا دل چاہتا ہو، بات کرنے کا دل چاہتا ہو، لیکن نہیں کر سکتا چونکہ اس نے اپنے لیے ایک نظم و ضبط رکھا ہوا ہے. جو بھی انسان منظم ہوگا، جو نظم و ضبط کے اوپر چلے گا، اسے قربانی دینی پڑتی ہے، لیکن پھر اس کی ایک اچیومنٹ ہوتی ہے، اس کو کچھ حاصل ہوتا ہے. قومیں بھی اسی طریقے سے ہیں. بظاہر بے نظمی میں بہت آسانی ہے، نظم و ضبط کے اندر کافی تکلیف ہے، لیکن اگر کوئی بے نظمی کی اصلی تکلیف کو دیکھے تو اس کے مقابلے میں نظم و ضبط کی تکلیف بہت کم ہے. پھر بالکل ایسے ہی جیسے اگر آپ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بے احتیاطی کریں یا احتیاط کریں، تو کون سا زیادہ مشکل کام ہے؟ بظاہر تو احتیاط کرنا مشکل کام ہے، بے احتیاطی بہت آسان ہے، جہاں سے جو کھانا ہے کھا لیں، جتنا مرضی دل چاہتا ہے کھا لیں، بے احتیاطی کرنا آسان کام ہے. لیکن ایک دفعہ انسان بیماری کو دیکھے، اس کے علاج کو دیکھے، اس کے بعد پوچھے بھائی احتیاط آسان ہے یا بیماری کا علاج آسان ہے، تو پھر کہتا ہے احتیاط آسان ہے. یہ جو یہ اعتقاد ہمارے دلوں کے اندر نہیں بیٹھ پایا ہے کہ ہمیں اولویتوں کے اوپر کام کرنا ہے، اس خاطر ہمارے ساتھ مشکل پیش آ رہی ہے. میں آج کے دن کے آغاز کے لیے، اس گفتگو کے آغاز کے لیے 3-4 اسباب عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیوں ہم اولویتوں کو فالو نہیں کرتے، ان کی پیروی کیوں نہیں کرتے. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں اولویتوں کا علم ہی نہیں ہوتا، اصل یہ گفتگو ذہن میں ہی نہیں آئی ہوتی کہ اس کا تعین ہونا چاہیے. بہت سارے جگہ ہیں، بہت سارے اسکولز پاکستان کے اندر، نہیں معلوم کتنے ادارے ایسے ہیں جو بڑے نامی گرامی ہیں، بغیر اولویتوں کے یوں ہی چل رہے ہیں، اور پھر جس طرح چل رہے ہیں، جو ان کی پروڈکٹس ہیں، جو ان کی رزلٹس ہیں، وہ ہماری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کس طریقے سے کر رہے ہیں. ہمارے پاکستان کی مشکلات میں سے ایک مشکل یہ ہے، یہاں کسی چیز کا اسٹینڈرڈ بنا ہوا نہیں ہے، فالو کرنا تو دور کی بات ہے، بنا ہوا نہیں ہے. اور جو ہم دوسرے ممالک کے اندر کامیابی دیکھتے ہیں، ظاہری طور پہ جو مادی کامیابی دیکھتے ہیں، اس کا ایک سبب یہ ہے کہ کم از کم انہوں نے اسٹینڈرڈس بنا دیے ہیں. ایک دفعہ اسٹینڈرڈس بنا دیے ہیں، پھر کچھ اس کو فالو کرتے ہیں، کچھ نہیں فالو کرتے. اور اگر اسٹینڈرڈس کی بہت ضرورت ہو تو وہ قانون بنا کے اس کو فالو کروا دیتے ہیں. ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ اسٹینڈرڈس ہی نہیں بنے ہوئے. مثلاً کیا ہمارے یہاں اسٹینڈرڈس بنے ہوئے ہیں کہ مثال کے طور پر دروازے کا سائز کیا ہونا چاہیے؟ گھروں کی تعمیرات میں اسٹینڈرڈس ہیں کیا؟ ہم سب جانتے ہیں نہیں ہیں. جس کا جس طرح سے دل چاہ رہا ہے اس نے بنا دیا ہے. اچھا، اس سب اسٹینڈرڈ ہونے کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے وسائل ضائع ہو رہے ہیں، بے انتہا وسائل ضائع ہو رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اسی طرح تنظیموں اداروں کے اندر بھی یہی ہو رہا ہے. ایک گروپ ایسی تنظیموں اور اداروں کا ہے جو مخلص ہیں، کام اچھا کرنا چاہتے ہیں، مظلوموں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسٹینڈرڈس بھی بننے تھے، پرائیورٹیز بھی سیٹ ہونی تھیں، ان کے اوپر عمل ہونا تھا. اصل اس ایک محاورے میں کہتے ہیں وادی میں نہیں ہے، ان کی وادی کچھ اور ہے، کوئی سمجھ رہے ہیں اس طرح سے نہیں ہونا، کسی اور طرح سے ہونا ہے. تو جس طرح سے انہوں نے بہتر سمجھا انہوں نے کر لیا. 30 سال بعد ابھی تک طے نہیں کر پائے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. واقعا آپ تصور فرمائیے ہماری قومی تنظیموں کو یہ پتہ ہے کہ اگلے 15 سال میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ کوئی ڈاکومنٹ ہے ہمارے پاس جس میں ہماری کسی بھی تنظیم نے لکھ کے دیا ہو کہ اس نے اگلے 15 سال تک کیا کرنا ہے؟ اب تعجب کی بات نہیں ہے کہ ایک چھوٹا سا کارخانہ بھی بنتا ہے تو وہ یہ طے کرتا ہے کہ بھائی اگلے 5 سال تک آپ نے کیا پروڈیوس کرنا ہے، جو آپ پروڈیوس کریں گے وہ کس مارکیٹ میں بکے گا، آپ کے اینول آبجیکٹیوز کیا ہوں گے، ایک سال بعد آپ کی پروڈکشن کہاں پہنچنی ہے، اس کی بیس پر بینک سے لون لیا جاتا ہے، پھر اس لون کی پیمنٹ کا کرنے کا شیڈیول بنایا جاتا ہے، ایک چھوٹا سا کارخانہ بھی چلتا ہے تو اس پلاننگ کے بعد چلتا ہے، فیزیبلٹیز بنتی ہیں پتہ نہیں کون کون سی، اس کے بعد یہ سب طے ہوتا ہے، اور ایک قوم 3 کروڑ افراد پہ مشتمل ایک قوم کی سیاسی جماعت بنتی ہے، اس کی ایک دینی جماعت بنتی ہے، وہ 25 سال تک چل رہی ہے اور اس کو اگلے کا نہیں پتا کہ اگلے 5 سال میں ہم نے کرنا کیا ہے، یہ ظلم ہے ہمارا، اپنے ساتھ ظلم کر رہا ہے، کفران نعمت بھی ہے ظلم بھی ہے، اور ظلم و کفران نعمت ہوتا ہے پھر نعمتیں چھننا شروع ہو جاتی ہیں، پھر نعمتیں چھنتی ہیں، خدا تعالیٰ نے کفران نعمت اور ظلم کے بعد نعمتوں کا وعدہ نہیں کیا، وہاں ان شکرتم لازیدنکم ولا ان کفرتم ان عذابی لشدید، فرماتے ہیں نعمت چھین لوں گا، کم از کم عذاب یہ ہوگا نعمت چھین لے گا، تو پہلا مسئلہ تو لوگ کیوں پریکٹس کو فالو نہیں کر رہے، اولویتوں کو کیوں فالو نہیں کرتے یا کیوں معین نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی بھی کوئی اہمیت ہے، یہ بھی دنیا کا ایک کام ہے، اب اگر تھوڑا سا بھی کسی نے چھوٹے موٹے ادارے سے بھی MBA کیا ہو تو اس کو یہ قطعاً پتہ ہوگا کہ ہاں بھائی یہ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اور اس کے کیے بغیر کام نہیں چل سکتا ہے، لیکن ایک سبب یہ ہوتا ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ اگر پرائیورٹیز اناؤنس کر دی جائیں، اولویتوں کا تعین کر دیا جائے، لوگوں کو اولویتیں بتا دی جائیں، تو پھر ایک مشکل آتی ہے، پھر ذمہ داری لینی پڑتی ہے، پھر وہ مرحلہ آتا ہے جس کو ہم اکاؤنٹیبلٹی کہتے ہیں، میں آپ کو یہ بتاؤں ہی نہیں کہ میں نے 10 دن میں آپ کو کیا بتانا ہے، تو 10 دن بعد آپ مجھ سے کیا پوچھیں گے کہ آپ نے جو وعدہ کیا تھا بتایا یا نہیں بتایا، آپ کو میں نے بتایا ہی نہیں کہ میں بتاؤں گا کیا، اچھا جب بتایا ہی نہیں ہے تو میں 10 دن گزارتا رہوں گا، معاملہ ختم ہو جائے گا، اگر بتانے کی غلطی کی تو مشکل پیش آئے گی، وہ ایک بندہ خدا تھا مجھے کہیں پاکستان سے باہر کہیں بھی ملا، وہ کہنے لگا کہ ایک دفعہ ایک کوئی عشرہ مجلس شروع ہوا، اس عشرہ مجلس کا عنوان تھا اسبات وجود خدا، جس کو ہمارے یہاں اسبات کہتے ہیں، ویسے ہوتا یہ اسبات ہے، عربی میں اس کو اسبات پڑھنا چاہیے لیکن ہمارے یہاں اسبات کہتے ہیں، تو میں بعض اوقات کوشش کرتا ہوں تاکہ پبلک چونکے نہیں کہ غلط پڑھ دیا، تو میں غلط والے کو پڑھ دیتا ہوں تاکہ پبلک اس پہ نہ چونکے کہ بھائی یہ کیا کر دیا، اصل میں یہ اسبات ہے کہ ہمارے یہاں اسبات کہتے ہیں اس کو، بارہ اسبات وجود خدا اس کی ٹائٹل تھا عشرے کا، تو کہنے کا میں بہت ایکسائٹیڈ ہوا کہ اس میں اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے دلائل دیے جائیں گے اور اس کے اوپر عشرہ ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے دلائل ہوں گے، تو وہ کہنے کا کہ پہلا دن گزر گیا، مقدمہ طے ہوا کہ ابھی دیے جائیں گے، دوسرا دن ہو گیا، کہنے کا تیسرے چوتھے دن میں نے جا کر ان سے کہا کہ بھائی ہم انتظار کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں تھوڑا سا بات تیار کر رہا ہوں اور میں انشاءاللہ اس کے اوپر پوری گفتگو کروں گا، کہنے کے پانچواں چھٹا دن بھی گزر گیا، 10ویں دن 10 منٹ اس کے اوپر بات ہوئی، عشرہ ختم ہو گیا، کثرت سے آپ یہ دیکھیں گے کہ ہاں یہ ایسا ہوتا ہے، کیوں ایسا ہوتا ہے، یہ تو غلطی سے موضوع اناؤنس کر دیا تھا، ورنہ ایسے ایسے موضوعات موجود ہیں جس میں پتہ ہی نہیں چلے گا سننے والے کو کہ یہ 10 دن ہونا کیا ہے، عبودیت معاملہ ختم، اب جو کچھ بھی کہنا ہے عبودیت میں کہیں نہ کہیں تو آ ہی جائے گا نا، جو بھی پوچھے گا آپ کہہ رہے ہیں عبودیت پہ بات ہو گئی ہے، 10 دن بات ہو گئی ہے، اسی طرح قوم کا مسئلہ ہے، آپ نے 10 سال کے لیے ایک پروگرام بنایا، وہ کیا شیعہ قوم کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا، اچھا ٹھیک ہے بھائی تحفظ تو کیا جائے گا، ظاہر ہے آپ 10 سال تک یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم شیعہ قوم کے حقوق کا تحفظ نہیں کریں گے، لیکن یہ جو 10 سال حقوق کا تحفظ کیا جائے گا اس کے لیے کیا کیا جائے گا یہ نہیں بتایا جائے گا، یہ بتا دیا تو پھر اگلی مصیبت آئے گی کہ سامنے والا پکڑ لے گا کہ بھائی تم نے کیا کیوں نہیں ہے، شیعہ قوم کے لیے ادارے بنائے جائیں گے، کون سے ادارے بنائے جائیں گے، ان اداروں کا فنکشن کیا ہوگا، ان اداروں کے نتیجے میں قوم کو کیا ملنے والا ہے، پھر یہ کوئی نہیں بتانے کا ہے، ٹائم گزرتا رہے گا اسی طریقے سے، دوسری مشکل جو ہم لوگ نہیں بناتے اولویتیں، اپنی اولویتوں کو طے نہیں کرتے، اناؤنس نہیں کرتے، اس کی وجہ یہ کہ اگر ہم کر دیں گے تو پھر ہمیں ذمہ داری کا سامنا کرنا پڑے گا, اکاؤنٹیبلٹی کا سامنا کرنا پڑے گا, اس لیے ہم نہیں کرتے. تیسرا معاملہ, اچھا اگر آپ نے اولویتیں طے کر دیں, اولویتیں طے کرنے کے بعد آپ کی منمانی چلے گی پھر نہیں؟ پھر منمانی نہیں چلے گی, آپ کو رول کو فالو کرنا پڑے گا. بہترین کام یہ رول بناؤ ہی نہیں, بناؤ گے تو فالو کرنا پڑے گا. اگر رول ہوگا ہی نہیں تو کیا ہوگا, میری منمانی چلے گی, میں جو چاہوں گا وہ کر لوں گا, کوئی پوچھے گا بھی تو کہہ دوں گا قانون یہی ہے, قانون یہی ہے. کون سا قانون ہے؟ جو میں کہہ دوں وہی قانون ہے. یہ تیسری وجہ ہے, اگر اولویتیں تعین کر دی جائیں, معین کر دی جائیں. آپ نے ایک عہدے کے اوپر ایک آدمی کو بٹھانا ہے, جنرل سیکرٹری بٹھانا ہے آپ نے, جنرل سیکرٹری کا کرائٹیریا کیا ہے, جاب ڈسکرپشن کیا ہے اس کا, اس کرائٹیریا پر یہ جو بندہ سلیکٹ ہوا مثلاً فرض فرما 28 نومبر کو, یہ پورا اتر رہا تھا؟ کس نے اس کو جج کیا تھا کہ یہ پورا اتر رہا تھا؟ ضرورت ہی نہیں ہے. اگر یہ سارے کام کر دیے کہ یہ بتا دیا کہ بھائی یہ جاب کیا ہے, اس جاب کا کرائٹیریا کیا ہے, اس کا جاب ڈسکرپشن کیا ہے, یہ سب بتا دیا, تو پھر میں اگر منمانی سے اپنا ایک جنرل سیکرٹری بنانا چاہتا ہوں تو بنا سکوں گا پھر کیا؟ نہیں, پھر تو نہیں بنا سکوں گا, میرے تو ہاتھ بن جائیں گے. زیادہ بہترین کام یہ کرتا ہوں, یہ بتاتا ہی نہیں کہ جنرل سیکرٹری نے کرنا کیا ہے, اس کا کرائٹیریا کیا ہے, اس کا جاب ڈسکرپشن کیا ہے. جب بھی ہوگا میں ایک بندہ بٹھائی دوں گا, جاب فیل ہو جائے گی, معاملہ ختم ہو جائے گا. یہ تیسری وجہ ہو گئی. ایک آخری وجہ بھی ہے, درود بھیجے گا محمد والے والا
صلی اللہ.
بعض اوقات ہمیں پتہ ہوتا ہے دین کیا کہہ رہا ہے, یہ ہمیں پتہ ہوتا ہے, بلکہ ہمارے معاشرے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ اکثر پتہ ہوتا ہے, بہت کم کیسز ہیں ہمارے معاشرے کے اندر جب ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ دین کیا کہہ رہا ہے, یہ ذرا مشکل سے ہوتا ہے. لیکن فرض کریں ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا کہ ان کو نہیں پتہ چلتا ہوگا دین کیا کہہ رہا ہے, اکثر کے ساتھ ایسا ہوتا ہے ان کو پتہ ہوتا ہے دین کیا کہہ رہا ہے. اچھا, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں نا, یہ دین کے حساب سے صحیح نہیں ہو رہا ہے, یہ دین کے حساب سے صحیح نہیں ہو رہا ہے. اچھا, وہ پھر بھی کر رہے ہوتے ہیں, کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کمپرومائز پر اپنے آپ کو مطمئن کر رہے ہوتے ہیں کوئی دلیل دے کر, کوئی دلیل دے کر اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں کہ بھائی ہم نے اس دلیل کی بنیاد پر دین کے اس حکم کے اوپر کمپرومائز کیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر مجھے ڈاکٹر میری بیماری کے علاج کے لیے کچھ ٹیبلٹس دے اور مجھے پتہ ہو کہ اس کے بغیر میرا علاج نہیں ہو سکتا, میں مرنے والا ہوں, میں کھاؤں گا یا نہیں کھاؤں گا؟ کھاؤں گا. اس پہ کمپرومائز کروں گا کوئی دلیل دے کے؟ نہیں. اتنا مجھے دین اسلام کے احکام پہ یقین ہے؟ آیا مجھے دین اسلام کے احکام کی افادیت کے اوپر, اس کی پروڈکٹیوٹی کے اوپر اتنا یقین ہے؟ نہیں ہے. اس خاطر کمپرومائز کر رہا ہوں. میں اس پہ کمپرومائز کیوں کر رہا ہوں؟ مثلا آپ کسی ایسٹرونٹ کو بھیجتے ہیں خلا کے اندر, وہ اپنے ساتھ آکسیجن کا سلینڈر لے کے جا رہا ہوتا ہے, کبھی کمپرومائز کرے گا کہ اس کو نہ لے کے جائے؟ نہیں کرے گا. کیوں؟ اس کو پتا ہے میں باہر نکلوں گا, مجھے آکسیجن نہیں ملے گی, میں وہیں مر جاؤں گا. اس پہ کمپرومائز کا کوئی امکان ہی نہیں ہے. ہمیں دین خدا کے احکام پہ یقین ہے. اگر یقین ہو تو ہم ایک حکم پر کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے. اصل میں ہمارے اندر کیا مشکل ہے, ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں ایک راستہ دین خدا کا بھی ہے, اور اگر دین خدا کا راستہ نہ بھی ہونا تو تب بھی ایک راستہ ہے, معاملہ چل سکتا ہے, چل جائے گا. آپ کو اگر ٹریفک کے قوانین پہ یقین ہو جائے نا کہ نہیں اس کے بغیر کام نہیں چلے گا, آپ قطعاً وہی کریں گے. لیکن اگر آپ کو یہ ذہن میں ہونا کہ اس کے بغیر بھی چل جائے گا, تو پھر آپ کمپرومائز کریں گے. ہمیں دین خدا کے اوپر یقین نہیں ہے, دین خدا کے احکام, اس کے سٹینڈرڈز کے اوپر یقین نہیں ہے. اگر یقین ہوتا, میں کسی صورت میں برداشت نہیں کرتا کہ میں ایک عہدے کے اوپر ایک ایسے بندے کو لے کر آؤں جس کو مجھے پتا ہے اس میں دین و خدا کی کمی ہے. قطعاً نہیں لاتا. میں کیا سوچ کے لا رہا ہوں؟ میں یہ سوچ کے لا رہا ہوں کوئی بات نہیں, دین نہیں ہے نا, لیکن اس کی مکاری سے فائدہ ہو ہی جائے گا. ہم یہ سوچ رہے ہیں, اس وجہ سے دین خدا پہ کمپرومائز کر رہے ہیں بار بار. ہمیں افادیت پہ یقین نہیں ہے. یہ وہ تمام پرابلمز ہیں جو ہمارے درمیان آئے چلی جا رہی ہیں. اب میں بجائے یہ کہ اور اس کی فلسفیانہ گفتگو کی طرف جاؤں, ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ کس طرح سے پرائیورٹیز کا غلط بننا ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے اور کس اسکیل پہ جا کے نقصان پہنچا سکتا ہے. میں ایک مالی مثال دینے کی کوشش کروں گا, پھر اس کے بعد ایک معنوی مثال دینے کی کوشش کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پہلے ایسے ہی پریکٹس کی خاطر ایک سوال کر لیتے ہیں, آیا شیعہ قوم مالی اعتبار سے غریب ہے یا شیعہ قوم مالی اعتبار سے امیر ہے؟ کیسی ہے ہمارا اپنی قوم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہم جو پاکستان میں اہل بیت کے چاہنے والے بسے ہوئے ہیں یہاں پر, جن کی تعداد 15-20% کے قریب بیان کی جاتی ہے, ہم لوگ مالی اعتبار سے غریب ہیں یا چلو امیر نہ ہو تو کم سے کم غریب بھی نہیں ہیں؟ کیا ہیں ہم لوگ؟ کوئی قبول کرے گا کہ ہم لوگ غریب ہیں؟ بھائی اگر صرف اتنا ہی کرے کہ 2 مہینے کے اندر ہم جو کچھ سید الشہداء کے نام پر اپنی زندگی کے نذرانے کے طور پر پیش کرتے ہیں اس کو کاؤنٹ کرے تو دوسری قوموں کی رال ٹپکنے لگے گی. اتنا ہے. اچھا مولا سید الشہداء کا صدقہ یہ کہ کم بھی نہیں ہو رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین, ہم الحمدللہ رب العالمین اس معاملے میں دسترخوان وسیع ہے, اور سید الشہداء کے نام پہ چونکہ دسترخوان پھیلا ہوا ہے تو وہ بہت ہی وسیع ہے, کہیں سے کہیں تک کوئی کمی نہیں ہے. اچھا بھائی مالی اعتبار سے تو ہم مضبوط ہیں. مال ایک طاقت لاتا ہے, مال ایک طاقت بھی لے کے آتا ہے, اس طاقت کے اعتبار سے مضبوط ہیں؟ یہ گیپ ہے. دیکھیں ابھی آپ نے خود اعتراف کیا کہ نہیں ہم مالی اعتبار سے کمزور نہیں ہیں, لیکن مال جو طاقت لاتا ہے اس کے اعتبار سے کمزور ہیں. مال کی ایک طاقت ہوتی ہے. مثلا ایک اور گروپ کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں, وہ بھی نام کی حد میں ہمارے جیسے نزدیک آنے کی کوشش کرتا ہے. اچھا اس کے پاس بھی مال ہے, ہم سے زیادہ نہیں ہے, ہم سے زیادہ نہیں ہے, پرسنٹیج بھی بہت کم ہے, سوشل اویئرنیس نہ ہونے کے برابر ہے, لیکن اس کے مال کی ایک طاقت ہے. اس سے زیادہ مال ہمارے پاس ہے, اس سے زیادہ بندے ہمارے پاس ہیں, اس سے زیادہ سوشل اویئرنیس ہمارے پاس ہے, لیکن ہمارے مال میں طاقت نہیں ہے. صحیح ہے, یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں دیکھنا پڑے گا. بھائی دیکھیں میرے ہاتھ میں بھی لوہا ہے, سامنے والے کے ہاتھ میں بھی لوہا ہے. میرے ہاتھ میں جو لوہا ہے نا وہ لوہے کی راڈ ہے, اور سامنے والے کے جو ہاتھ میں لوہا ہے وہ کلہاڑی ہے. کس کی طاقت زیادہ ہے؟ کلہاڑی کی. سبسٹنس تو دونوں کا ایک ہی ہے, یہ بھی آئرن ہے وہ بھی آئرن ہے, لیکن اس نے آئرن کو کچھ اور کیا ہوا ہے, اس کی وجہ سے بڑی طاقت ہے اس کے پاس, اور میرے پاس صرف ایک لوہے کی راڈ ہے. پیسہ تو میرے پاس بھی ہے, بندے میرے پاس زیادہ ہیں, اویئرنیس بھی میرے پاس زیادہ ہے, لیکن طاقت پھر بھی نہیں ہے. کیوں طاقت نہیں ہے؟ پیسہ ہے, پرائیورٹی نہیں ہے, اولویت طے نہیں ہوئی بھی. اب میں 2-4 مثالیں دیتا ہوں, اس کو لیولز میں لے کے چلتے ہیں. میں نے آپ کی خدمت میں کہا تھا میں جلدی نہیں کروں گا, جلدی نہیں کروں گا, جلدی میں بات ضائع ہو جاتی ہے, اور بات جس طرح سے تشریح ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی. اب دیکھیں ایک ایک کر کے لے کے چلتے ہیں. دیکھیں پیسے کا استعمال صحیح پرائیورٹی پر نہ ہو تو طاقت نہیں دیتا, پیسے کا استعمال صحیح پرائیورٹی کے ساتھ ہو بڑی طاقت دے دیتا ہے, پھر بڑی طاقت دیتا ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. میں پھر معذرت چاہتا ہوں ان لوگوں سے جن کو اس بات کی عادت نہیں ہوگی کہ ہم مجلس میں بعض اوقات کیا کیا باتیں کرتے ہیں, تو وہ بیچارے پریشان نہ ہوں. میں جب بھی نئے کوئی چہرہ دیکھتا ہوں تو مجھے اس پہ رحم آنے لگتا ہے, ترس آنے لگتا ہے کہ بیچارہ تھوڑی دیر تک پریشان ہو کے دیکھتا رہے گا کہ یہاں ہو کیا رہا ہے یہ. لیکن مجھے اس سے 10 بستہ معذرت کرنی پڑتی ہے کہ بھائی ہمیں کچھ اور باتیں بھی یہاں پہ کرنی ہے مکتب اہل بیت کے ماننے والوں کی خاطر. اس خاطر یہ جو پیسہ ہوتا ہے نا, یہ تاریخ میں 2-3 بڑی عجیب مثالیں ہیں ہمارے پاس. شاید پیسے کے اعتبار سے پیسے کا ایک بہت بڑا ذخیرہ لاطینی امریکہ میں رکھا ہوا تھا, لاطینی امریکہ میں جس کو آج کل ہم برازیل اور مثلا ارجنٹائن، شیلی اور یوروگوئے، اس ٹائپ کی کنٹریز کو کہہ رہے ہیں. یہ لاطینی امریکہ کا حصہ ہے اور اس کے اندر بڑی مقدار میں پیسہ تھا، بہت دولت یہاں پہ جمع ہوئی تھی. یہاں پہ دو سویلائزیشنز تھیں، انکاز اور مایا. یہ دو سویلائزیشن، دولت بے انتہا تھی ان کے پاس، سونے کا ڈھیر تھا ان کے پاس. ان دونوں پر دو یورپی ملکوں نے حملہ کیا. یہ تقریباً 16ویں صدی عیسوی کی بات ہے. اس کے اطراف میں اسپین نے اور پرتگال نے، اور دونوں نے انکاز اور مایا کا ستیہ ناس کر دیا، ان کا ختم کر دیا، تہس نہس کر دیا، جانوروں کی طرح مار مار کے ان کو ختم کر دیا، اور ان کے سونے کو لوٹ کر یہ لوگ لے آئے یورپ. دو تہذیبیں، دو کنٹریز گئے، اسپین اور پرتگال. بے انتہا ان کے پاس پیسہ آیا. اس وقت اسپین اور پرتگال کہاں پر ہیں؟ کچھ بھی نہیں. کہاں گئی وہ دولت؟ 500 سال پہلے لوٹ مار کی بڑی دولت جمع کی انہوں نے، لیکن لوٹ مار کی دولت کو میٹیریلائز نہیں کر سکے یہ لوگ. ان کے پاس اس وقت دولت آئی جب ان کے پاس دولت کو کچھ کرنے کے لیے آئیڈیا نہیں تھا. انگریزوں کے پاس بھی دولت آئی ہے. انگریزوں کے پاس کہاں سے دولت آئی؟ مایا تہذیب، انکاس ختم ہو چکے تھے، وہ لٹ پٹ چکے تھے، تب انگریز لوگ بیچ میں کودے تھے. انگریز لوگ پرتگالیوں کے فٹ پرنٹ کو نوٹ کرتے ہوئے ہم تک پہنچ گئے. یہ ہم تک پہنچے، انڈین سب کانٹیننٹ تک آئے، اور انڈین سب کانٹیننٹ کے اندر انہوں نے جتنی دولت تھی یہاں سے لوٹ لی. لیکن پرتغال اور اسپین اپنے سونے کو میٹیریلائز نہیں کر سکے پاور میں. انہوں نے کیا، وہ کس طرح سے؟ ان کے پاس رائٹ ٹائم پر دولت آئی، سونا آیا. کس رائٹ ٹائم پر؟ جب ان کے ہاں سائنس اور ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ انڈسٹریل ریولوشن کے لیے تیار ہو رہی تھی. انہوں نے ہمارے لوٹے ہوئے سونے کو اپنی انڈسٹریل ریولوشن کے اندر جو 1870 کے قریب آیا استعمال کیا. 1860 میں ہم لوگ سرنڈر ہوئے، 1860 میں انہوں نے انڈیا کو برٹش انڈیا کیا، یہاں سے سونا چوری کیا. یہاں سے سونا چوری کرنے کے بعد انگلینڈ لے کے گئے، وہاں پر ان کا انڈسٹریل ریولوشن آ رہا تھا، ان کو کیپٹل کی ضرورت تھی، کارخانے لگنے تھے، ان کو کیپٹل چاہیے تھا. ہمارے سونے سے کیپٹل لگایا، انڈسٹریل ریولوشن کیا، اور اگلے 100 سال تک اپنی پاور کو سیف کر لیا. اسپین اور پرتگال یہ کام نہیں کر سکے. صحیح ہے، دولت نہیں جتاتی، دولت کا استعمال جتواتا ہے. دولت نہیں جتاتی، بندے نہیں جتاتے، بندوں کا استعمال جیت دیتا ہے، یہ آپ کو جتوا دیتا ہے. آپ کے پاس طاقت کتنی ہے یہ ایشو نہیں ہے، آپ کی طاقت استعمال کیسے ہوئی ہے یہ ایشو ہے. اس کو ہم کہتے ہیں اسٹریٹجی، اس کو ہم کہتے ہیں آپ کی اولویتیں، پرائیورٹیز. آپ نے پیسہ کہاں لگانا ہے؟ اسپین اور پرتگال نے پیسہ کہاں لگایا؟ وہ ہم نے دیکھ لیا، ان کی قوم نے کچھ حاصل نہیں کیا. انگریزوں نے پیسے کو کہاں پہ لگایا؟ وہ ہم نے دیکھ لیا، اگلے 100 سال تک حاکم رہے. تیسری مثال دوں ماڈرن ٹائم سے، آپ کہیں گے پرانی مثال دے دیں. تیسری مثال ناروے، بہترین مثال اس وقت کی دنیا کی، بہترین مثال. اس کے کمپیرزن میں، انگریزوں کے کمپیرزن میں نے رکھا اسپین اور پرتگال کو، ناروے کے کمپیرزن میں رکھوں گا عرب کنٹریز کو. عرب کنٹریز کو ناروے نے کیا کیا؟ ناروے نے ایک غلطی کی ہے. سویڈن کے علاقے میں، اب نارویجین کہیں گے ہم سے ویزا بھی لیتا ہے کبھی کبھی، اور پھر ہمارے خلاف بولتا بھی ہے. یہ تیل جہاں نکلا تھا سویڈن اور ناروے کی بارڈر پر، موسٹ پروبیبلی حق سویڈن کا تھا. زیادہ تر کال یہی ہے کہ حق سویڈن کا تھا. سویڈن کا جو میں کس گفتگو میں چلا گیا، کہاں آ گیا، یعنی میں کہاں سے شروع کرا تھا اور میں کہاں پہ پھنس گیا، میں آپ سے معذرت خواہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. میں پھر عرض کر رہا ہوں، جو بیچارے اس کے عادی نہیں ہوں گے، بلکہ شاید اب تو میں کچھ زیادہ آگے چلا گیا، مجھے واپس آنا چاہیے. بہرحال ناروے نے کیا کیا، وہاں پہ ایک اچھا بندہ تھا، اس کا تذکرہ ہونا چاہیے. سویڈن کا پرائم منسٹر تھا اولاف پالمے نام کر کے. اس نے ناروے کو کہا ہم جنگ نہیں لڑیں گے، ہم تیل کے اوپر کبھی جنگ نہیں لڑیں گے. ناروے نے تیل کے اوپر قبضہ کر لیا. تیل پہ قبضہ کرنے کے بعد، یہ 70s میں ہوا، جس طرح عربوں کو 70s میں تیل ملا، اور 70s میں ایکچولی انہوں نے اسرائیل پر ایک پابندی لگائی تھی، اس کی وجہ سے تیل کی قیمت شوٹ کر گئی تھی اچانک، اور بہت تیزی سے آگے بڑھا تھا. اس کے بعد دوسرا شوٹ ہوا تھا ایرانی انقلاب کی وجہ سے. ایرانی انقلاب کی وجہ سے تیل کی قیمت اچانک اوپر چلی گئی تھی. دونوں کا عربوں نے بینیفٹ لیا، دنیا بھر کی ویلتھ ڈرین ہو کر گویا ان کے پاس آنا شروع ہو گئی. ناروے کے پاس اتنا تیل نہیں تھا جتنا انوں کے پاس، تو بے انتہا تھا. اچھا ناروے نے کیا کیا، جیسے ہی تیل نکلا، اب جیسے وہ چھینا جھپٹی کا تیل تھا جیسا بھی تھا، جیسے ہی تیل نکلا وہ تیل بکنے کے لیے مارکیٹ میں جانے سے پہلے ناروے نے ایک قانون پاس کیا. ناروے نے قانون کیا پاس کیا؟ انہوں نے کہا بھائی جو تیل ہے نا یہ ملینز آف ایئرز میں بنتا ہے, کاربن نیچے ملینز آف ایئرز جمع رہتا ہے تب کہیں جا کے تیل بنتا ہے. انہوں نے کہا یہ ہماری زمین کے نیچے تھا, ہم جو جنریشن ہے 1970 کی یہ اس تیل کے مالک نہیں ہے, اس تیل کی مالک ناروے کی پچھلی اور اگلی ساری جنریشن ہیں, ہم تنہا جنریشن اس کے مالک نہیں ہیں, ہمیں کوئی رائٹ نہیں ہے کہ ہم اس تیل کو استعمال کریں. تو ہم کیا کریں؟ انہوں نے قانون پاس کیا کہ جتنا بھی تیل نکلے گا اس کا پیسہ خرچ نہیں ہوگا, تیل کا پیسہ اسٹور ہوگا, تیل کا پیسہ ایک فنڈ میں رکھا جائے گا, اس فنڈ سے جو ریٹرن ملے گا وہ خرچ ہوگا. تیل کا پیسہ خرچ نہیں ہوگا کیونکہ تیل ہمارا نہیں ہے, نسلوں کا ہے, تو تیل کا پیسہ خرچ نہیں کر سکتے. تیل کا پیسہ رکھا جائے گا, تیل کے پیسے سے جو ریٹرن ملے گا وہ خرچ ہوگا. اچھا وہ کہاں خرچ ہوگا؟ پرائم منسٹر صاحب کا پیلس بنے گا؟ نہیں, یہ خرچ ہوگا پانی سے بجلی بنانے کے ڈیم لگانے میں, اس سے ہائیڈرو الیکٹریسٹی کے ڈیم لگیں گے. کیوں؟ اگر آپ تیل جلا کے جنریٹر میں بجلی بناتے نا تو اب بھی آپ تیل نہیں بیچو, تیل بیچو پیسے کو جمع کرو چونکہ اگلی نسل کا ہے, اس کے ریٹرن سے آپ لگاؤ ڈیم, ڈیم بناؤ, ڈیم سے آپ کو سستی بجلی بنے گی, آپ تیل کیوں جلاتے ہو اس کے اوپر؟ صحیح ہے, انہوں نے سستی بجلی نکالی, اس کے بعد کیا ہوا؟ تیل کے پیسے تو خرچ ہی نہیں کیے انہوں نے, اس کے ریٹرن سے یہ لوگ ڈیم بناتے رہے. اس وقت 98% تقریباً ناروے کی بجلی ہائیڈرو الیکٹریسٹی ہے, گرین چیپ الیکٹریسٹی ان کے پاس ہے. اوسلو میں قانون ہے کہ رات کے وقت ملٹی اسٹوری بلڈنگ کے آفیسز وہ رات کو لائٹ بند نہیں کر سکتے, سمجھ رہے ہیں؟ عجیب ہے, قانون ہے کہ کوئی آفس ملٹی اسٹوری بلڈنگ ہو وہ رات کو لائٹیں بند نہیں کر سکتا. کیوں؟ وہ کہتے ہیں پرندے شیشوں سے ٹکرا کے مر جاتے ہیں, لائٹ کھلا رکھو. اور یہ جو پبلک رات کو اوپر دیکھتی ہے آسمان میں تو ان کو کالا کالا نظر آتا ہے, اس سے ڈپریشن ہوتا ہے, اس لیے لائٹیں کھلی رکھا کرو. اتنی سستی بجلی ہے, صحیح ہے, سب کا سب ہائیڈرو الیکٹریسٹی پر ہے تو سستی تو ہوگی, ڈیم سے بنے چلی جا رہی بجلی. اور وہ ڈیم کس سے بنی تھی؟ تیل کے پیسے سے بنی تھی؟ نہیں, تیل کے پیسے کے ریٹرن سے بنی تھی. 40 سال ہو گئے اس کہانی کو, اب ان کا فنڈ $1 ٹریلین ہے. $1 ٹریلین کو ترجمہ کرتا ہوں, $1 ٹریلین ہوتا کتنا ہے صاحب؟ 1,00,000, 1 کروڑ, 1 ارب. $1 ارب ہمارے ہاں کے 108 ارب روپے بنیں گے. اگر 1,000 ارب ہوتے ہیں تو 1 ٹریلین ہو جاتا ہے. $1 ٹریلین ہے ان کے پاس فنڈ میں, صحیح ہے. ابھی وہ ایک کہانی شروع کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ابھی تک انہوں نے $1 ٹریلین باہر نہیں نکالا تھا, اپنے ملک میں لگایا اور رکھا تھا. اب انہوں نے بہت سارے انسٹیٹیوٹس بنائے کہ وہ $1 ٹریلین باہر انویسٹمنٹ کرنے والے ہیں. تو پوری دنیا یہ سوچ رہی ہے کہ کیا ہم $1 ٹریلین کی انویسٹمنٹ کے لیے تیار ہیں کیا؟ یہ جو اپنا پیسہ باہر نکالنے والے ہیں, یہ دنیا کا سب سے بڑا فنڈ ہے اس وقت, صحیح ہے. یہ پیسے کا استعمال سمجھ میں آیا آپ کو؟ اچھا, ایک ہمارے عرب بھائی ہیں, انہوں نے کیا کیا تیل, انہوں نے, میں آپ کو یقین فرمایا اگر میں آپ کو ٹیکنیکل ڈیٹیلز بتاؤں نا کہ انہوں نے تیل کیسے نکالا ہے, تو میں بالکل سادگی میں آپ سے کہہ رہا ہوں, انہوں نے 20 نکالا ہے اور 80 خشک کیا ہے نیچے. یقین مانے میں آپ کو ٹیکنیکل ڈیٹیل نہیں بتا سکتا, اتنی میں نے ٹیکنیکل باتیں کرنی, یہ تو بہت ہے, کون ممبر پہ بیٹھ کے کرے گا یہ سب باتیں, لیکن 80 خشک کیا ہے نیچے, 20 نکالا ہے, یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. انہوں نے یہ بیڑا غرق مارا. اچھا, جو 20 بیچ کر پیسہ کمایا ہے اس پیسے سے کیا کیا ہے؟ اس کو انہوں نے یوز لیس چیزوں میں خرچ کر دیا. سینکڑوں اربوں ڈالرز انہوں نے, یعنی سینکڑوں ارب ڈالر انہوں نے اپنی عیاشیوں پہ خرچ کیا, سینکڑوں ارب ڈالر اپنی عیاشیوں پہ خرچ کیا. بمشکل کچھ پیسہ انہوں نے انفراسٹرکچر کی تعمیر میں لگایا ہے, وہ بھی ایسا ہے کہ ان کو یہ نہیں معلوم اس سے ریٹرن کیسے ملنا ہے, ان کو ریٹرن کا نہیں معلوم. پتہ نہیں کتنے ارب ڈالر تو انہوں نے صرف اسلحے کی خریداری پہ لگایا ہے جو کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونا ہے, صرف دکھانے کا ہے, شو بازی کا ہے, اپنی پبلک کو ڈرانے کا ہے کہ بادشاہ کے پاس اتنا اسلحہ ہے, نہ اسرائیل کے خلاف استعمال ہونا ہے, نہ امریکہ کے خلاف, نہ کسی کے خلاف. خواب و خیال کے اندر صرف رکھا ہوا ہے. سینکڑوں ارب ڈالر اس داستان میں لگے ہوئے. اب یہ کیا ہیں آپ کے سامنے, یہ کھوکھلے شیر بنے ہوئے ہیں اس وقت, یہ دنیا کے کھوکھلے شیر ہیں. 2022 میں, جہاں تک مجھے یاد آتا ہے, 2022 میں قطر میں فٹ بال کا ورلڈ کپ ہوگا ایک شہر کے اندر جو ابھی دنیا کے نقشے پہ ہے ہی نہیں, ورلڈ کپ کے لیے بنے گا. یہ ان کی انویسٹمنٹ ہے, آپ سمجھ رہے ہیں, یہ انہوں نے کیا ہے. بہرحال بہت داستان ہو گیا, ہم اپنے ملک کے اوپر واپس آئے, ہم نے کیا کیا ہے. درود بھیجیں محمد والے محمد,
اللہم صل علی محمد والے محمد وعجل فرجہم.
آپ دیکھ لیا, دولت ہونا ایشو نہیں ہے, طاقت ہونا, دولت سے جو طاقت بنتی ہے وہ اس کے استعمال سے بنتی ہے, صحیح ہے. اچھا اب ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے, کہ ہم غریب ہیں؟ نہیں, الحمدللہ غریب نہیں ہے. میں ایک جملہ کہوں, خدا نے اہل بیت کے چاہنے والوں کو فقیر نہیں بنایا ہے, دولت دی ہے, پیسہ دیا ہے, الحمدللہ رب العالمین, بہت پیسہ دیا ہے. چلیے آپ سننے کی خاطر آپ خوش ہوں گے. ساؤتھ افریقہ کے اندر ایک ملک ہے, ساؤتھ افریقہ ایک ملک ہے, اس کے اندر ایک چھوٹا سا ملک ہے, صحیح ہے, اس کی 40% اکانومی ایک شیعہ کی ہے. 40% اکانومی ایک شیعہ کی ہے, صحیح ہے. اور جائیے افریقہ کے مختلف ملکوں میں, ہمارے دوستوں کی طاقت دیکھیں, پیسے کی میٹیریلائز کرتے, سوسائٹی میں طاقت بناتے, وہ نہیں ہوئی بھی. پیسہ بے انتہا ہے, پیسہ بے انتہا. بدترین کیس اس ٹائپ کا جب پیسہ بے انتہا تھا اور اتنی سی بھی عقل سے استعمال نہیں ہو پایا, نعوذ باللہ, بدقسمتی سے, ان میں سے افریقہ کے کچھ ملک ہیں. ابھی میں نام لیتے لیتے رہ گیا, میں نے کہا شاید کہیں خدا نہ کرے کس دن جانا پڑ گیا تو مصیبت پڑ جائے گی وہاں پر, اس کے اپنے ہی بندے میرے سامنے کھڑے ہو جائیں گے کہ آپ نے ہمارا نام لے لیا. لیکن ہم نے بڑی عقل مندیاں دکھائی ہیں, خاص کر افریقہ میں ہم سے بڑی عقل مندیاں ہوئی ہیں, صحیح ہے. یہ میں آپ کو ابھی تک آپ نے اندازہ لگا لیا کہ تھوڑا بہت میں سندر اس کو ایشو کو سمجھنے کی طاقت ہے. میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں, ہم احتیاط کر لیتا ہوں, 25% افریقہ کو اہل بیت کے مکتب پہ لانا کوئی مشکل کام نہیں تھا. تھوڑی سی عقل مندی دکھا دیتے, تھوڑی سی عقل مندی دکھا دیتے, 25% کم از کم افریقہ کو اہل بیت کے مکتب پہ لانا کوئی مشکل کام نہیں تھا. ہم نے اتنی سی بھی نہیں دکھائی ہے, یہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں. چلیے وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں, ہم اپنے پاکستان پہ واپس آتے ہیں. صاحب پیسہ ہے یا نہیں ہے؟ پیسہ تو بہت ہے, ٹھیک ہے, اس کا اظہار بھی ہے, پوری دنیا کے سامنے ہے کہ ہمارے پاس پیسہ ہے. اچھا صاحب ایسا کرتے ہیں, پیسے کو میں استعمال کرتا ہوں اپنی ذاتیات پہ تو یہ کیسا ہے؟ میں کہتا ہوں یہ ویسٹ ہے. مثلا میرے پاس پیسہ ہے, میں نے 5 کروڑ روپے کا گھر بنا لیا تو تقریباً ویسٹ ہو گیا. آپ 5 کروڑ کے گھر کے بجائے شاید 70 لاکھ کے گھر میں بھی رہ سکتے تھے, 50 لاکھ کے گھر میں بھی رہ سکتے تھے. آپ نے اپنی ضروریات, خواہشات, عیاشیوں سب کو ملا ملو کر بھی کم پہ رہ سکتے تھے, لیکن آپ نے بہت بڑی نمائش کر ڈالی, 5 کروڑ کا گھر بنا دیا, کسی نے 50 کروڑ کا گھر بنا دیا, کسی نے یہ کر دیا, ذاتیات پہ استعمال کر لیا. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے تقریباً پیسے کا اسراف کر دیا ہے, اس سے ہمیں کچھ نصیب نہیں ہوگا. اب میں اتنی سخت باتیں کر چکا ہوں, مجھے ایک اور بات بھی کہوں, اللہ معاف کرے اور کوئی اور کچھ اور نہ سمجھے, میرا لیڈر 1 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھے, مجھے اس سے کوئی ڈگنیٹی نہیں ملنے والی. میرا لیڈر 40 لاکھ کی گاڑی میں بیٹھے, اس سے مجھے کوئی عروج نہیں ملے گا, نہ میری قوم کو کچھ ملے گا اس سے. میں نہیں کہہ رہا میرا لیڈر انسیکیور چلے, اس کی حفاظت نہ ہو, حفاظت ہو, وہ حفاظت ہونی چاہیے, لیکن صرف ماڈل کی بنیاد پر 1 کروڑ روپے خرچ کر دوں, یہ کوئی انصاف نہیں ہے, اس سے میری قوم کو کچھ نہیں ملے گا. یہ جو بعض لوگوں کے ذہن میں آتا ہے نا, ہمارا لیڈر جب چلے تو شان و شوکت کے ساتھ چلے, اس سے ہماری قوم کی شان بڑھے گی, اصل امیر المومنین کی فکر کے خلاف ہے یہ. قطعاً امیر المومنین نے یہ فکر نہیں دی ہے, یہ الٹی بات ہے بالکل. امیر المومنین اپنی سادگی سے لوگوں کے دلوں پہ شان و شوکت بٹھا دیتے تھے, نہ کہ وہ اپنی دولت کے ذریعے لوگوں کے سامنے شان و شوکت دکھاتے تھے. کب ہمارے پاس کوئی ایک جعلی روایت بھی نہیں ہے اہل بیت کے معاملے میں اس طرح سے کر رہی ہے, کہاں سے ہم کر رہے ہیں؟ تو یہ کہ میں نے ذاتیات پہ خرچ کیا، میرا گھر اتنا بڑا ہو گیا، اس کو دیکھ کر لوگ شان و شوکت کو متاثر ہو جائیں گے کہ شیعہ کچھ اور ہے، اس سے کچھ نہیں ہونے کا ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا آج تک، اس سے واقعی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، کچھ نہیں ہوگا. البتہ اگر کوئی کہتا ہے نہیں ہوتا ہے تو بھائی ڈفرینس آف اوپینین کی گنجائش رکھ لو، آپ سمجھتے ہوتا ہے، میں سمجھ رہا ہوں نہیں ہوتا. اس کے اوپر میں بات کروں گا ابھی چوتھی پانچویں میں انشاءاللہ، دو تین دن کے بعد، کہ اس کے کہ یہ بھی ذمہ دار قوم کی ایک خاصیت ہے کہ ڈفرینس آف اوپینین کو ایکسیپٹ کرتی ہے. اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے. ابھی تو میں اپنی جان بچانے کی خاطر کر رہا ہوں تاکہ کوئی پکڑ نہ لے مجھے کہ بھائی اس سے بھی کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے بھائی، اگر کوئی سمجھتا ہے ہوتا ہے تو اس کی اپنی اوپینین ہے، میری اوپینین یہ کہ نہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، فرق میں نے ذاتیات پہ خرچ کیا، اس سے کچھ نہیں ہوگا، میرے خیال میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگلا مسئلہ آ جاتا ہے، چلے میں عقل مند ہو گیا، میں نے کہا میں ذاتیات پہ خرچ نہیں کرتا ہوں، میں قوم کے اوپر لگاتا ہوں. یہ پیسے کا اچھا استعمال ہے نا، کہ بھائی ذاتیات پہ خرچ نہیں کرے گا، قوم کے اوپر لگائے گا. اب میں چار لیول بنانا چاہتا ہوں، میری سمجھ میں آتا ہے چار لیول بناتے ہیں. اچھا قوم پہ لگائے گا، پہلا لیول قوم پہ لگائے گا جو جن کے فریج پہلے ہی حلیم بریانی اور شیرمال سے بھرے ہوئے ہیں، ان کو ایک بالٹی اور شیرمال دوں گا، ان کو ایک بالٹی حلیم اور دوں گا، ایک تھیلا بریانی کا اور دوں گا. قوم پہ لگایا نا، یہ صحیح ہے، ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ مگر کیا ہمارے گھروں میں فریج نہیں ہے کیا؟ ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، یہی ہو رہا ہے. اچھا یہ پیسہ ذاتیات پہ نہیں لگا ہے، قوم پہ لگا ہے، لیکن قوم پہ صحیح لگا ہے کیا؟ قوم پہ اچھا نہیں لگا ہے. کیوں بھائی؟ یہ اس کو ملا ہے جس کے پاس پہلے ہی کم نہیں تھا، اس کے کم سے کم اس کی ضرورت نہیں تھی، اسے اس کی اس کو ضرورت نہیں تھی، پہلے ہی سب کچھ تھا الحمدللہ رب العالمین کھانے پینے کے حساب سے. کچھ اور شاید چاہیے ہو مجھے اپنی زندگی کے اندر، لیکن مجھے پھر دوبارہ وہی مل جائے جو پہلے ہی میرے گھر کے اندر بہت کچھ رکھا ہوا ہے. البتہ اس دوران میں میں ابھی اس سے بڑھ کے اگلے مرحلے میں بھی آؤں گا. بس قوم پہ پیسہ لگا ہے، لیکن کیا صحیح لگا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں نہیں، صحیح نہیں لگا ہے. یہ پرائیورٹی صحیح پرائیورٹی نہیں ہے. کیوں صحیح پرائیورٹی نہیں ہے؟ جس کے پاس پہلے سے تھا آپ نے اس کو اور دے دیا، موسٹ پروبیبلی آدھے سے زیادہ خراب ہوگا، آدھے سے زیادہ تو خراب ہوگا. اچھا زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ پانچ دن تک میرے فریج میں سڑے گا، بعد میں ماسیوں کو دوں گا، یہی ہوگا نا. یہ صحیح استعمال ہے؟ پہلے عزت کے ساتھ دے دیتا. اس کے اوپر میں بات کروں گا ابھی عزت کے معاملے کے اوپر. ٹھیک ہے، بس قوم پہ لگایا ہے، لیکن قوم پہ لگ کر فائدہ کچھ نہیں ہوا ہے، وہیں کا وہیں ہے، گویا ایسے جیسے قوم پہ نہیں لگایا. اب اس کے پیچھے ایک اور مشکل بھی ہے، یہ قوم پہ لگایا ہے لیکن قوم کے لیے نہیں لگایا ہے، اپنے لیے لگایا ہے. قوم پر تو لگایا ہے لیکن دین کے لیے نہیں لگایا ہے، اپنے لیے لگایا ہے. اس خاطر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. خلوص سے لگاتے، دین پہ لگاتے تو پھر فائدہ بھی ہو جانا تھا. بس یہ قوم پہ لگایا ہے لیکن صحیح پرائیورٹی نہیں ہے، یہ کوئی اچھی پرائیورٹی نہیں ہے، یہ معاملہ جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل میں چلا گیا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
صلی علی محمد و آل محمد.
اچھا اب ایک لیول اور بڑھا لیتے ہیں. قوم پہ لگایا ہے، اس کو نہیں دیا یا اس کو تھوڑا دے دیا جس کو جس کے پاس پہلے سے تھا، زیادہ تر دیا اس کو جس کے پاس نہیں تھا. نہیں تھا، بھوکے کا پیٹ بھر دیا، بھوکے کا پیٹ بھر دیا. پہلا کام کیا تھا؟ ذاتیات پہ لگایا. میں نے کہا یہ اچھی پرائیورٹی نہیں ہے، یہ تو بہت ہی اسراف ہو گیا. دوسرا کام کیا کیا ہے؟ قوم پہ لگایا ہے لیکن اس کے اوپر لگایا جس کے پاس پہلے سے تھا، یہ بھی کوئی اچھا کام نہیں ہوا. تیسرا کام کیا کیا ہے؟ قوم پہ لگایا ہے لیکن اس کو دیا ہے جس کے پاس نہیں تھا، جس کے پاس نہیں تھا. اچھا اب سوال یہ کہ اس کے پاس نہیں تھا اور آپ نے رات کا کھانا دے دیا، کل دوپہر کیا ہونا ہے؟ پھر دو. اچھا کل دوپہر بھی دے دوں گا، پھر کل رات کیا ہوگا؟ پھر دو. پرسوں دو، اور چار پانچ دن کے بعد یہ سوچے گا اب تو ہمیشہ ملنا ہی ہے. صحیح ہے، فقیر ہونا ایک مشکل ہے، فقیر بنانا ہماری مصیبت ہے. ہم فقیر بنا رہے ہیں. صاحب ہم نے کیا کیا، ایک زمین کا ٹکڑا لیا اس میں لوگوں سے کہا کہ ہم یہاں پر یتیموں اور مسکینوں کے لیے گھر بنا رہے ہیں. صحیح، ایک زمین کا ٹکڑا لیا، یتیموں مسکینوں کے لیے گھر بنا رہے ہیں، لوگ ہمیں مدد کریں. لوگوں نے مدد کر دی، ہم نے یتیموں مسکینوں کے لیے گھر بنا دیے، 100 گھر بنا دیے. اس کے بعد یتیموں مسکینوں کو لا کر اس میں بٹھا دیا. اس کے بعد ان سے کیا کہا، دوسرے لوگوں سے کہا ہم نے 100 یتیم کو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، آپ ان کے کھانے کا بندوبست کر دیں. ایک نے دوپہر کھانے کا بندوبست کر دیا، ایک نے رات کے کھانے کا بندوبست کر دیا. لو جناب، 100 یتیم مسکین میرے پاس بسے ہوئے ہیں میری آبادی کے اندر، دوپہر کا کھانا ایک بندہ دیتا ہے، رات کا کھانا ایک اور بندہ دیتا ہے. اچھا، میں نے کیا کیا ہے، میں نے فقیر بنائے ہیں، میں نے فقیر بنائے. سندھ کے ایک علاقے میں گیا، وہاں پہ بہت پہلے گیا تھا، 5-6 سال پہلے گیا تھا تقریباً، یہ شاید زیادہ ہو گیا ہوگا. تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم نے چیریٹی کا ایک کام شروع کیا ہے، اس میں ہم تقریباً کہیں کتنے مجھے یاد نہیں آتی فگر، تقریباً ایسے ہی ازیوم کر لیں 20 گھرانوں کو ہم منتھلی راشن دے رہے ہیں. 5-6 سال کے بعد گیا، انہوں نے دوبارہ بتایا، کہنے کہ وہاں سے آپ کو شان کی خوشی ہوگی کہ ہم پہلے 20-22 گھرانوں کو دے رہے تھے، ابھی ہم اس وقت تقریباً 45-50 گھرانوں کو دے رہے ہیں. میں نے کہا برادر، مجھے قطن خوشی نہیں ہوئی ہے. کیوں؟ تو مجھے بتا رہے ہو کہ پہلے اس علاقے میں 22 فقیر گھرانے تھے، اب اس علاقے میں 50 فقیر گھرانے. یہ کون سا کارنامہ کیا تم نے، اس میں کون سی خوشی کی بات ہوئی؟ تو اس نے کہا کہ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا. تیسرا لیول، ایک فقیر ہے، ایک بھوکا ہے، اس کو کھانے کے لیے دے دیا، پہلے تو امیڈیٹلی دے دو، ایسا نہ ہو کہ کیلوریز کی کم ہونے سے مر جائے بیچارہ. ٹھیک ہے نا، ایسا نہ ہو میرے جیسا آدمی لمبی مدت کی پلاننگ کرتے کرتے اس کو فارغ ہی کر چکا ہو. ٹھیک ہے، تو پہلے تو اس کو اتنی کیلوریز دے دو کہ زندہ تو چلے کم از کم. ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک دن زندہ چلاؤ، 2 دن زندہ چلاؤ، 3rd دن اس سے کہو کہ بیٹا یہ بتاؤ تمہیں کوئی کام آتا ہے، کام وام آتا ہے کوئی؟ بولے کہ نہیں آتا، تو کہا اچھا چلو ایسا کرو 2 مہینے کے ٹریننگ سینٹر میں آ جاؤ، کھانا بھی دیں گے ٹریننگ بھی دیں گے. ٹھیک ہے، ٹریننگ سینٹر میں آ گیا، اس کے بعد تم کو ایک تھوڑا سا سم دیتے ہیں، اماؤنٹ دیتے ہیں، تم اس سے کوئی کام کر لو. یہ کس لیول کی ہوگی کام؟ تیسرے لیول پر. ایک تو ذاتی خرچ کیا تھا نا، وہ تو بالکل ہی فضول کام تھا، میں نے کہا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. دوسرے لیول پر جن کا پیٹ بھرا ہوا تھا ان کو دے دیا، میں نے کہا یہ بھی آپ نے دین کی خاطر نہیں کیا، اپنی خاطر کیا ہے، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور تیسرے مرحلے میں، تیسرے مرحلے میں یہ کیا کہ ہم نے بھوکے کو کھانا دے دے کر اس کو بھکاری بنا دیا، نعوذ باللہ تعالیٰ. ہم نے کہا یہ بھی کوئی بہت اچھا کام نہیں کیا، مرنے سے تو بچا لیا لیکن اس بیچارے کو ایک اور بڑی موت میں مبتلا کر دیا، وہ بے عزتی کی موت ہے. بے عزتی کی زندگی، بے عزتی کی زندگی بہت بڑی موت ہوتی ہے، جیسا کہ مولانا نے اپنے جملے میں ارشاد فرمایا تھا. تو آپ نے زندہ تو رکھا لیکن موت سے بری زندگی اس کو ایک عطا کر دیا آپ نے، یہ آپ نے غلط کام کر دیا. اچھا، چوتھے لیول پر ہم نے کہا کہ ہم اس کو روزگار دے دیتے ہیں. اب صحیح ہو گیا نا، صحیح ہو گیا، اس سے بہتر کچھ ہو سکتا ہے کیا؟ ہاں ہو سکتا ہے. اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بہتر یہ ہو سکتا ہے کہ ایک سسٹم بنائیں جس میں لوگوں کو روزگار کے لیے قرض دیں گے، وہ روزگار چلا کے ہمارا پیسہ واپس کریں گے، وہی پیسہ ایک اور آدمی کو دیں گے. صحیح ہے، اس کو ہم کہتے ہیں مائکرو فائنینس. صحیح ہے، آپ کو سمجھ میں آیا کہ اولویتیں طے کرنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے لیول میں میں نے 5 کروڑ روپے لگا کے اپنا گھر بنایا تھا، 5 کروڑ کے 5 کروڑ ضائع کیے. دوسرے لیول میں 5 کروڑ روپے لگا کر میں نے پیٹ بھرے بھی لوگوں کا پیٹ بھرا تھا، اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا. تیسرے لیول میں 5 کروڑ روپے لگا کر چند بھوکوں کا پیٹ بھرا تھا، میرے 5 کروڑ روپے ختم ہوئے، ان کی بھوک اپنی جگہ پر باقی ہے. چوتھے لیول میں 5 کروڑ روپے کے ذریعے سے 500 لوگوں کو روزگار دیا، معاملہ ڈمپ ہو گیا، 501 نہیں ہوا. پانچویں مرحلے میں 5 کروڑ روپے لگا کر مائکرو فائنینس انسٹیٹیوٹ کھولا، اس سے 500 لوگوں کو روزگار ملا، انہوں نے 500 نے واپس کرنے میں کچھ نے پرابلم کی وجہ سے واپس نہیں کیا، 10-15% اس میں لاس ہو گیا، 85% نے واپس کیا، اس پر اسٹینڈرڈ 85% نے واپس کیا. 500 لوگوں نے پہلے استفادہ کیا، 450 نے پھر کر لیا. اگلے لیول میں پھر 15% کا لاس ہو گیا، پھر بھی استفادہ ہو گیا. اس 5 کروڑ روپے سے شاید 2000 گھروں کو زندگی مل گئی. صحیح ہے، یہ پرائیورٹی سیٹ کرنے کا فائدہ ہے.
اللہم صل علی محمد آل محمد وعجل ربہ. یا
مومنین کے نام کے صدقے میں ہمیں ایسے ادارے بنانے کی طاقت دے دے. درود بھیجے محمد و آل محمد. عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے ہمیں بتایا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے, ہم نے ان سے نہیں سیکھا. اور جب ہمارے سامنے ویسٹ نے مائکرو فائنانس بینک بنا بنا کے کھڑے کر دیے اور اس کے ذریعے ہمارے کلچر وغیرہ سب پہ قبضہ کر لیا, اب ہم 2013 میں اینڈ میں جا کر سوچ رہے ہیں کہ شاید ہم بھی اب بنا ہی لیں. جب تک میٹیریلائز ہوگا اس کا 7واں لیول آ چکا ہوگا, نعوذ باللہ تعالی, اللہ نے چاہا تو جلدی ہو جائے گا. عزیزان محترم, یہ ہماری مشکل ہے. اب ایک لیول اور بول دوں جلدی جلدی, چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے. ایک لیول اور بھی ہے, ابھی میں یہاں پہ رکا نہیں ہوں. پرائیورٹیز کا استعمال ایک اور لیول. اچھا میں کام کرتا ہوں, ایک مائکرو فائنینس انسٹیٹیوٹ کھولنے کے لیے چندہ جمع کرنے کی ایک مہم چلاتے ہیں, چندہ جمع کرنے کی مہم چلاتے ہیں. آئی آر سی ٹرسٹ سے اجازت لے کر یہاں پہ ایک شامیانہ لگاتے ہیں, وہاں پہ عوام کو بلاتے ہیں اور پیسے والوں کو بھی بلاتے ہیں اور ان کے سامنے آئیڈیا رکھتے ہیں, اور وہاں پر ہم اناؤنس کرتے ہیں کہ جو پیسہ دے گا اس کا مائک کے اوپر نام اعلان کیا جائے گا پیسے کے ساتھ کہ اس نے اتنا پیسہ دیا ہے. صحیح ہے, تقریباً اتنے کروڑ روپے جمع ہو جائیں گے. اتنے کروڑ روپے جمع ہونے کے بعد ہم مائکرو فائنینس انسٹیٹیوٹ کھول لیں گے اور اس کے ذریعے سے بے روزگار لوگوں کو روزگار ملنا شروع ہو جائے گا, سائیکل شروع ہو جائے گا. اپریٹی صحیح ہے, صرف ایک گڑبڑ ہو گئی ہے. وہ کیا, آپ 500 لوگوں کو روزگار دیں گے اور 1000 کرمنل بنائیں گے. ابھی بھی آپ کہیں گے اب کیا مصیبت آئی ہے. ہاں اب ایک اور مصیبت آئی ہے, آپ نے چندہ جمع کرنے میں اس کو اولویت دے دی ہے جس کے پاس پیسہ ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب کیا ہے, اس نے آپ نے معاشرے میں لوگوں کو ایک بات سکھائی ہے, بیٹا جس کے پاس پیسہ ہے اس کے پاس احترام ہے, مولوی بھی اسی کے سامنے جھکتا ہے. صحیح ہے, اچھا جب دنیا میں یہ بات رائج ہو جائے گی کہ جس کے پاس پیسہ ہے اس کے پاس احترام ہے, مولوی بھی اسی کے سامنے جھکتا ہے, اس کے بعد ہر آدمی کہے گا میرے پاس پیسہ ہو یا نہ ہو, ہو اس کے لیے کسی کی گردن کاٹنی پڑے تو کاٹ دو, کوئی بات نہیں. پھر پیسے کی دوڑ مچے گی, 1000 کرمنل بنیں گے. آپ نے کتنے لوگوں کو روزگار دیا تھا, 500 کو, 1000 کرمنل بنا دیا آپ نے. یہ چھٹی پرائرٹی کا نام کیا ہے, اس کا نام ہے عزت نفس. ہر کام کے پیچھے پہلے عزت نفس دو, اور عزت نفس کی بنیاد پیسہ نہ ہو, دل کا خلوص ہو. عزت نفس. اب آپ دیکھیے, آپ کی پرائرٹیز سیٹ نہیں ہوئی تو آپ معاشرے میں چاہیں گے کہ اچھائی کریں لیکن آپ بگاڑ لے کر آئیں گے, کیونکہ آپ کی پرائرٹیز سیٹ نہیں ہوئی بھی. یہ اس خاطر ضروری ہے کہ آپ پہلے اپنی اولویتوں کو سیٹ کریں کہ میں کیا کرنے والا ہوں, کیسے کرنے والا ہوں, جو کام کروں گا اس کے اوپر اچھی طرح دماغ لڑا کر دیکھیں 25 سال میں یہ کام مجھے کہاں پہنچانے والا ہے. اس کے بعد مجھے اور آپ کو پتا چلے گا کہ بھائی یہ کرنے کا کام ہے بھی یا نہیں ہے. بظاہر تو بڑی خوبصورت ہوتی ہیں چیزیں. ہم لوگ کہیں پہ بیٹھے تھے, ایک صاحب آتے ہیں مثلا, ہم لوگ ایک جگہ پہ بیٹھا کرتے تھے کچھ دوست احباب, پتہ نہیں دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے. بہرحال تو وہاں پہ ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ مولانا ایک بہت اچھا کرنے کا کام ہے, اور لوگ ہمیں بہت بتاتے رہتے ہیں, بہت اچھی بات ہے یہ. وہ انہوں نے کہا کہ کرنے کا کام ہے, اس نے کرنے کا کام بتایا ایسا عجیب و غریب جس کی کوئی حد قسم کا, جس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ سر پیر کیا ہے اس کا. تو بہت دنوں تک تو یہی ہوتا رہا, بیٹھتے تھے ایک آدمی آتا تھا ایک کرنے کا کام, تو ہم کہتے تھے بھائی یہاں تو آئیڈیاز پھوٹتے ہی رہتے ہیں. صحیح ہے, اس کے بعد ایک ترکیب سمجھ میں آئی, ہم جو بھی آتا تھا ایک کرنے کا کام, اس سے ہم کہتے تھے ایسا کرو اس کو پیپر پہ لکھ کے لے آؤ. 80% تو ویسے ہی غائب ہو جاتے تھے, 80% غائب ہو جاتے تھے. اچھا مشکل سے اگر 10-20% لے کر آ گئے, 5 منٹ اس کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکشن کر لو, معاملہ وہیں پہ ختم ہو گیا. پتا چلتا ہے آئیڈیاز تو بہت ہیں لیکن ویل کوکڈ آئیڈیا کوئی نہیں ہے, اگر ہے تو بہت ریئر کہیں ہے, بہت شاذ و نادر کہیں ہے کسی کے پاس. ایک صاحب ایک آئیڈیا لے کر آئے بڑا زبردست, کہا مولانا صاحب ہمیں آپ کی دل کی بات کرنے والا ہوں. انہوں نے کہا مولانا صاحب یہ جو پاکستان میں خمس کا استعمال ہے نا بالکل غلط ہو رہا ہے. بالکل صحیح ہے, اس کے بعد کیا کرنا چاہیے, کہنے کہ اس کو ری ماڈلنگ کرنی چاہیے اس کی. بالکل صحیح, کیا آپ ایسا کرو ایک پیپر بنا کے لے آؤ, اس نے کہا مولانا میں پریزنٹیشن لے کر آؤں گا. میں نے کہا بہت ہی اچھی بات ہے, وہ پریزنٹیشن لے کر آئے, بہت اچھا آدمی ہے, ابھی بھی کہیں ملتا ہے میں اس کی تعریف کرتا ہوں. لیکن پریزنٹیشن جب وہ لے کر آئے تو میں نے کہا کہ یہ تو بڑا کارنامہ ہو گیا, اور وہ بینکر بھی ہیں. انہوں نے پریزنٹیشن کا پہلا صفحہ دکھایا مجھے اور اس پر لکھا تھا تمام مراجع تقلید نے اب تک جتنے اجازے دیے ہیں وہ سب کینسل کر دیں. تو میں نے اسے خدا یہ بتاؤ وہ لوگ یہ جو کینسل کریں گے تمہارے کہنے پہ کریں گے یا میرے کہنے پہ کریں گے, کس کے کہنے پہ کریں گے؟ کیا مولانا صاحب ہم کو جا کے کہیں گے تو کر دیں گے. تو میں نے کہا وہ تمہاری کیوں مانیں گے, اس کی کیوں نہیں مانیں گے جس کو 25 سال پہلے اجازت دیا تھا انہوں نے. پہلی لائن یہ بتا رہی ہے کہ بھائی یہ اسکیم نہیں چلے گی, فیل ہے یہ آئیڈیا, ایسے تھوڑی کہتے ہیں. پریکٹیکلی امپلیمنٹ ہونا چاہیے اس کو, اس کے فیزز بنے ہو, کچھ سمجھ میں تو آئے کہ بھائی یہ ہونا کیسے ہے, کام طریقے سے ہونا چاہیے. اب آپ تصور کریں یہ وہ کام ہیں جو ہمیں کر لینے چاہیے. میں نے 50 منٹ لیے آپ کو یہ صرف 5 اسٹیج تقریباً بتانے میں, تقریباً 50 منٹ لگا. کیوں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, ایک دفعہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے سوشل پروسیس ہوتا کیسے ہے. سوشل پروسیس آسان نہیں ہے, یہ مشکل کام ہے. یہ دیکھیے ابھی آپ کے سامنے کتنی اچھی اچھی چیزیں آئی تھیں, تیسرے لیول پر ایسی اچھی چیز آ گئی تھی جو تقریباً سب کو اس پر معتقد کیا جا سکتا تھا. بھوکے کا پیٹ بھرنا کون کہے گا نہیں بھرو, بھرو اچھی بات ہے. لیکن اس کے باوجود تین لیولز اور باقی تھے اور وہ ڈکٹیٹ کر رہے تھے کہ وہ پچھلے 3 لیول غلط تھے, اس سے کام حل نہیں ہوگا. اعزان محترم یہ ایشو ہے ہمارا, اپرٹی سیٹ کر. اور یہ وہ مشکل ہے جو میرے جیسا آدمی ہر جماعت ہر پارٹی کے سامنے کہہ کے مر چکا ہے. اب میں تھک کر آپ کے سامنے مجلس میں کہہ رہا ہوں. اور مجھے ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے, اگر یہ ایسے ہی چلا مجھے چند سالوں میں یہاں بیٹھنا نصیب نہیں ہوگا. مجھے سمجھ میں آ رہا ہے میں سوشلی آئسولیٹڈ ہو چکا ہوں, ابھی پارٹیز کے لیول پر آئسولیٹڈ ہو چکا ہوں. اب مجھے ڈر یہ ہے کہ اگر چند مدت اور چند سال ایسی رہا میرے اندر بولنے کی طاقت نہیں رہے گی, میں اس سے فائدہ اٹھا رہا ہوں کہ نہیں ابھی بول دوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے اسی کے ساتھ مرنا نصیب ہو جائے کہ میں بول ہی نہیں سکا, تو کم سے کم بول کے جاؤں. اب ایشو دشمن کا نہیں ہے, اب ہمارا اپنا ایشو ہے. یہ دشمن نے کچھ نہیں کرنا ہے اس کے لیے, دشمن تو بگاڑ کے لیے آئے گا, اپنوں کے اندر صحیح تو ہم نے خود کرنا ہے. اعزان محترم مشکل ہماری یہاں پھنسی ہوئی ہے, دشمن سے تو لڑنا ہی لڑنا ہے. وہ تو جو حرکتیں کر رہا ہے اس کے اوپر ابھی کمنٹس کرنے کا سوچا تھا, نہیں موقع ملا, جو ایکسپو کے اندر انہوں نے حرکتیں کی ہیں. لیکن ابھی یہ ایشو اس کا کیا کریں, یہ تو ہم نے کرنا ہے. اعزان محترم یہ آپ کی ذمہ داری میں اب ڈال رہا ہوں, اور میں کون ہوتا ہوں کہ آپ کی ذمہ داری میں ڈالوں, لیکن آپ سے التجا کر رہا ہوں اپنی قوم کے مستقبل کی خاطر ان چیزوں پہ غور کریں, اس کو کسی طریقے سے صحیح ہونا چاہیے. اور اگر یہ صحیح نہیں ہوا ہم اپنے ریسورسز برباد کرتے رہیں گے. اور کل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ غریب آدمی کو ہمیشہ مہنگا کپڑا خریدنا چاہیے, پہلے کہہ چکا ہوں ایک دفعہ, غریب آدمی کو ہمیشہ مہنگا کپڑا خریدنا چاہیے, غریب آدمی کو سستا کپڑا نہیں خریدنا چاہیے. اس کے اوپر غور فرمائیے گا, کل اس کے اوپر تشریح عرض کروں گا. اعزان محترم یہ ہماری قوم کا مستقبل کا معاملہ ہے. ہم لوگ کمپلیکیٹڈ انوائرمنٹ میں ہیں, یہ ماحول کوئی سادہ سودھا ماحول نہیں ہے کہ آپ نے ایک فقیر کو کچھ 2 پیسے دیے معاملہ حل ہو گیا, نہیں, یہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے. یہاں کمپٹیشن بہت ٹف ہے, تھوڑی سی آپ نے اسٹریٹجی کے اندر مسٹیک کی 50 سال کے بعد بڑی پرائز دینی پڑتی ہے اس کی, اس کی کاسٹ بہت زیادہ آ رہی ہے, اور ابھی صرف جان پہ آتی ہے اور کچھ نہیں آتی ہے. تو ابھی خونوں کا احترام ہم سے طلب کر رہا ہے کہ ہمیں احتیاط کرنی پڑے گی. نفس انسانی کا احترام ہم سے طلب کر رہا ہے کہ ہمیں دیکھ داکھ کے کام کرنا چاہیے. درود بھیجے محمد و آل محمد.
اللہ صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج.
اور اچھی بات یہ ہے ہمارے پاس اہل بیت اطہار علیہ السلام کی 250 سال کی سیرت موجود ہے, 250 سال کی سیرت. اس 250 سال کی سیرت میں اہل بیت نے ہمیں بتایا ہمیں کام کیا کرنا ہے. اچھی طرح آپ اس تمام چیزوں کو وہاں سے نکال سکتے ہیں. آپ وہاں جا کے دیکھیں انہوں نے کس طریقے سے اپنے ریسورسز کو استعمال کیا, کس طریقے سے اپنے افراد کو تیار کیا ہے. ابھی تک میں نے جتنی باتیں آپ کے سامنے کی ہیں نا, ایک میرا خیال میں ابھی تک کوئی ایک جملہ بھی میں نے انسانوں کی تیاری پہ نہیں کہا ہے. آج کے دن کم سے کم جتنی بات کی, جو 5 لیول پہ اسکیم بنائی آپ کے سامنے, یہ صرف فائنینس کو ڈیل کر رہی ہے. ہمیں انسان تیار کرنا روزگار پہ لگانے سے زیادہ اہم لگ رہا ہے. بندے کیسے تیار ہوں گے, انسان کیسے تیار ہوں گے, اس کے اوپر ہمیں پوری اسٹریٹجی بنانی پڑے گی. انسانوں کی تیاری کیسی کی جاتی ہے, کن لیولز میں کی جاتی ہے, کون سا کام کریں گے احمقانہ ہو جائے گا, ہمارے ریسورسز ضائع ہو جائیں گے اس پیسے کی طرح, یہ سب سوچیں اور کربلا کو دیکھیں, کربلا سے سیکھیں. منیمم ریسورسز کے اوپر قیامت تک کی جنگ کیسے جیتی ہے, منیمم ریسورسز کے اوپر قیامت تک کی جنگ جیت لی, یہ جیتتے کیسے, یہ مارکا ہے, بہت بڑا مارکا ہے. کچھ نہیں ہاتھ میں اور قیامت تک کے سارے یزیدوں کو ہرا دیا, بڑا کام بھائی. ایک لشکر ہوتا ہے تو لشکر کو لشکر سے لشکر ٹکراتا ہے تو لشکر جیتتا ہے, لشکر ہارتا ہے. کسی کے پاس کچھ نہیں ہے اور قیامت تک آنے والے تمام غالب لشکروں کو ہرا کے دکھا دیا. دیکھو اس کو کمال نہیں کہیں گے ہم, یہ کیسے ہارتے ہیں, ہراتے کیسے ہیں اصلاً. اور پھر ایک سوال آتا ہے, وہ یہ کہ جس کا لاشا بھی پامال ہو وہ دوسروں کو ہراتا کیسے ہے. تو یہ تو لاشا بھی پامال ہوا ہے, لشکر نہیں بچا, ایک معاملہ لشکر کے سارے مرد مارے گئے, ایک معاملہ لشکر کے رہنما کا لاشا بھی پامال ہوا, اس سے بڑا معاملہ, اور اس سے بھی بڑا معاملہ کیا ہے عزیزان محترم. کبھی کبھی دوست احباب مجھ سے کہتے ہیں آپ بازار اور دربار کے مصائب کیوں نہیں پڑھتے. یقین مانو میں غیرت میں گوارا نہیں کر پا رہا ہوں, میں نہیں سمجھ پا رہا, میرے میں طاقت نہیں ہے, میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں, میں کس طرح سے ان جملات کو ادا کروں مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے. بعض اوقات مجھے لگنے لگتا ہے کہ مجھے نہیں کہنا چاہیے, اس خاطر احتیاط کرتا ہوں, صرف چند جملے بولتا ہوں جو زیارت ناحیہ کے اندر ہیں. زیارت ناحیہ میں امام نے ایک جملہ کہا ہے, میں اس کو جیسے بھی کہوں آپ سن لیجئے گا, آپ کے امام کا نوحہ ہے. انہوں نے کہا سلام ہو ان خواتین پر جن کو بے کھجاوہ اماریوں پر بٹھایا گیا. واللہ ہمت نہیں انسان کے اندر, خاندان علی کو بے پردہ بازاروں میں بیان کیسے کیا جاتا ہے, نہیں معلوم یہ کام کیسے ہو سکتا ہے, کیسے انسان جرأت کرے اس کو بیان کرنے کے لیے. مصائب کی دنیا بڑی عجیب دنیا ہے, بہت آگے کی دنیا ہے, لیکن آج اگر ایک جملہ کہوں صرف آپ اس کو سن لیجئے, اپنے پاس محفوظ کر لیجئے, کبھی آپ کا دل چاہے تنہائی میں گریا کر لیں, جس ہماری پہ بی بی زینب سوار تھی اس کے گلے سے ابو الفضل کا گلا لٹکا ہوا تھا, الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. جس نے کل میں حضرت زید کو پریشان کیا اسے پتھر ہی نظام میں مبتلا کروا. جنہوں نے سید الشہداء کے یتیموں پہ ظلم کیا انہیں پتھر ہی نظام میں مبتلا کروا. خدایا خون کربلا کے انتقام لینے والے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ہماری اولادوں کو ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بجاہ محمد والہ الطاہرین.